ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے پھر افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ نیت کھانے پینے کے لیے، افطار کرنے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ ثواب کے لیے نیت کر کے پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار کر لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی آج چھٹی شب ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے جائے درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، یعنی درست دے سکوں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کی کچھ نیتیں بھی بڑھا لیجئے اگر ذہن بنتا ہو تو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کر کے آئندہ کے لیے بھی نیکی کی دعوت، آتے رہنے کی دعوت، قافلے کی دعوت وغیرہ دوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال،
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا اپنے بچے کو والد اور والدہ کی نظر لگ سکتی ہے اور کسی فیملی ممبر کی بھی نظر لگ سکتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا۔
جی ہاں، والد، والدہ اور سب کی نظر لگ سکتی ہے، تو کوئی چیز پسند آئے تو اس پر نظر لگ سکتی ہے، تو بچہ تو پسند ماں باپ کو سب سے زیادہ آتا ہے، تو جب یعنی کہ پیار آئے، پسند آئے تو اس پہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لینا مناسب ہے، کس طرح نظر نہیں لگے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو کیا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ سکتا ہے؟
اس کے لیے تہجد کا وقت نہ ہوا عشاء کے بعد سونا شرط ہے، چاہے ایک منٹ کے لیے سو گیا عشاء کے بعد تو اب تہجد کا وقت شروع ہو گیا، گھڑی کے ٹائم کرنے کے 12 بجے شروع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، عشاء پڑھی 8 بجے، 8:15 بجے جماعتیں ہیں آج کل، نماز پڑھی اور اب ایک منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سو گیا سمجھو، اور 8:30 بجے آنکھ کھل گئی تو اب یہ تہجد کا وقت ہو گیا اس کا، بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتے ہیں، آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے، یا کتنوں کی آنکھ لگ جاتی ہوگی بیٹھے بیٹھے، تو ان کی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہوگا، جو سارے بھائی یہاں فضان مدینہ میں عشاء پڑھ کے جمع ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بستر لگا کر باقاعدہ اوڑھ کر تکیہ پر سر کے سونا شرط نہیں ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں محمد مدثر اتاری بہاول نگر سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے فرسٹ سیمسٹر کا طالب علم ہوں۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور سمجھنے کے بعد شادی کر سکے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور جو شریعت ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
ایسا کرنا جائز نہیں ہے، گناہگار ہوں گے، اب گناہ تو گناہ میں کوئی نفع ہے نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، جتنا گناہ میں ڈیپ جائیں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بچوں کا حقیقہ ہوتا ہے، جیسے بال، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے حقیقے بھول جاتے ہیں، جب ایج بڑی ہو جاتی ہے تو اس ایج میں حقیقہ ہو سکتا ہے، میں اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہوں؟
حقیقہ والد یا سرپرست کے لیے مستحب ہے کہ اپنے بچے کا حقیقہ کرے، 7ویں دن بہتر یہ کہ کر لے، 7ویں دن نہیں کیا تو 14واں دن، 21واں دن، تو یوں مطلب ساری عمر عقیقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے 7واں دن کی وہ رکھنے کی، یاد رکھنے کی ترکیب یہ ہے کہ مثلا جمعے کو کسی کی ولادت ہوئی، برتھ ہوئی جمعے کو، تو اس کی زندگی کی ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے، یہ یاد رکھ لیں گے نسخہ ترکیب بن جائے گی۔ شادیوں میں لوگ عقیقہ شامل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، عقیقہ ہو جائے گا، 7ویں دن کی قید نہ بھی رکھی تب بھی ہو جائے گا، عقیقہ بالکل کیا ہی نہیں تب بھی گناہگار نہیں ہوگا، عقیقہ مستحب ہے۔ یہ جو بڑا جانور کرتے ہیں نا قربانی کا، تو اس میں اگر آپ نے عقیقہ ڈالا ایک حصہ دو حصے اور باقی گوشت حاصل کرنے کے لیے شادی میں یہ گوشت کام آ جائے گا تو عقیقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ عقیقہ ایسی صورت میں ہوگا کہ سارے اس جانور میں 7 حصے جو ہیں وہ تقرب الی اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے والے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والے کام ہوں، جیسے قربانی ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی کفارہ ہے، اب کفارے وہ تو حرم میں دیے جاتے ہیں، مثلا حرم میں کسی نے قربانی کی، حرم شریف میں قربانی تو کی جاتی ہے، اور کسی پر احرام کی وجہ سے کوئی ایسی بھول کی تھی جس سے دم واجب آیا تھا، تو دم یہ بھی تقرب اللہ کا کام ہے، دم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دم کا حصہ اپنے وطن میں نہیں ہے، اس کے لیے حرم کی باؤنڈری کے اندر اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں، اور پھر حرم میں جو دم کا حرم میں ہی کیا جائے گا، واجب ہے، باہر کیا تو دم ہوگا ہی نہیں، باہر کیا تو دم ہوگا نہیں، تو اب یہ کہ اس کو یہ گوشت جو دم کا اتنا وزن کر کے الگ کر لے، اچھا، کیونکہ تقرب کا یہ ہے، مطلب تقرب اللہ کا، اس لیے میں نے کہا یہ مثال دی، صراحت تو نہیں پڑھی میں نے بھی، تو اتنا شامل کیا جائے، ہاں یہ دم والا شامل نہیں کرتے، مثلاً قربانی آپ نے کی اور عقیقہ بھی شامل کر دیا کہ بچے کا عقیقہ، تو ایک بکرا یا دو بکرے کا حصہ رکھ لیا عقیقے کا, دو مستحب ہے, زیادہ بہتر ہے. بیٹی کا عقیقہ باقی تھا تو مثلا بیٹی کا ایک عقیقہ شامل کر دیا, تو یوں اور بھی کسی کا عقیقہ باقی تھا, خود اپنا عقیقہ باقی تھا یہ بھی شامل کر لیا. تو یہ ہو سکتا ہے قربانی کے جانور میں. شادی کا تو پھر پورا جانور جو ہے کیا اس میں عقیقے کی نیت کر لے, ساتھ وہ اس پر ہیں جیسے دو بکرے لڑکے پر بہتر ہی ہے, دو کے بجائے ساتھ کر سکتا ہے, جیسے جس پر ایک قربانی واجب ہے پورے جانور کی کر سکتا ہے. اور پھر یہ عقیقے کا گوشت ہے یا قربانی کا گوشت بھی لوگ بچا کے رکھتے ہوں گے, بقرعید کے بعد جن کی شادیاں ہوتی ہوں گی تو قربانی کو سنبھال لیتے ہوں گے, کولڈ اسٹوریج میں رکھوا لیتے ہوں گے, تو یہ بھی قربانی کا گوشت بھی شادی میں استعمال ہو سکتا ہے. محرم شریف کے لیے کوئی بچانا چاہے تو کھچڑے میں استعمال کر سکتا ہے, نیاز کے کوئی پابندی نہیں ہے, جس نے قربانی کی یہ گوشت کا مالک ہے تو یہ کر سکتا ہے, یہ بیچ کر اس کے پیسے نہیں کھا سکتا قربانی گوشت کے. اگر بیچ دیا اس نے پیسوں سے جیسے, تو اب یہ پیسے اس کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا کہ ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے. اچھا, اپنا خود عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں, کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا عقیقہ نہ ہوا وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. حوالہ فتح رضویہ شریف جلد بھی صفحہ 588, اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا. حوالہ السنن الکبریٰ رقم الحدیث, حدیث نمبر 19273 جلد 9 صفحہ 505 دار الکتب العلمیہ بیروت. تو اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتویں دن بچے کے بال بھی اترواتے ہیں, اور جس طرح کے بال کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے, کی کے بارے میں سوال جواب رسالے کے اندر بھی آپ نے کافی چیزیں جو ہے بیان فرمائی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بال اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں, اور گھر میں وہ کسی خاص جگہ پر یعنی اس کو کاغذ میں رکھ کے یا کسی بھی شاپر میں ڈال کے اب وہ بال کیا ہیں وہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ انداز درست ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیا فرماتے ہیں اس پہ آپ؟
جب قربانی یعنی مطلب عقیقے کے جانور پر چھری چلے تو بچے کے اسی وقت سر پہ اس طرح چلے, یہ بہتر طریقہ بتا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ بال اتارے جائیں, اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کی جائے, اور اس کے سر پر زعفران لگایا جائے بچے کے, جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے, اصلی مل جائے تو مدینہ باقی مشکل ہوتا ہے اصلی ملنا, بہت قیمتی ہوتا ہے یہ, اور سونا بھی قیمتی ہوتا ہے گولڈ, تو ثواب کے کام ہے نہیں کرے گا گناہگار نہیں. تو یہ درست یہ طریقہ, پھر وہی ساتویں دن جیسے کہ عقیقہ کیا, چھری چلی بچے کے سر پہ اس طرح چلا, بال اترے, اس کے وزن کی سونا چاندی خیرات ہوئی, سر پر اخل وہ اس کے وہ چلایا زعفران ملا, زعفران یعنی کہ بھگو کر ہی رکھیں گے تو پھر وہ ملا جائے گا, اور اسی ساتویں دن بچے کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھا جائے. لوگ پہلے سے نام کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, بہتر تو وہی ہے کہ ساتویں دن جب عقیقہ ہو اس وقت نام رکھا جائے, ساتویں دن نا بڈھا ہو جائے اور جو عقیقہ ہوگا تب نام رکھیں گے یہ ضروری نہیں ہے, ساتویں دن کا غالب لکھا ہے باہر شریعت میں. تو اس طرح مطلب ہے کہ عقیقے میں اور بھی مسائل ہیں کہ دادی نہیں کھا سکتی اور نانی نہیں کھا سکتی, اس طرح کے بھی کچھ لوگوں میں چرچے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے, عقیقہ سب کھا سکتے ہیں, غریب امیر نانا نانی دادا دادی, جس کا عقیقہ ہوا وہ خود بھی اس کا گوشت کھا سکتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ ہڈیاں توڑے یا نہ توڑے یہ بہتر ہے کہ جوڑ جوڑ سے اس کا گوشت کاٹا جائے, نہ توڑی جائے ہڈی, توڑی تو کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدھی سوال موصول ہوا ہے اسلامی بہن کی جانب سے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو تولیے وغیرہ سے خشک نہ کرنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟
ہاں، خشک اگر نہیں کرتا، تر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ایک تو کہ اگر یہ مسجد میں ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، تو مسجد کے فرش پر قطرے نہیں ٹپکنے چاہیے اس کے، یہ مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی ہے، گناہ جھڑنے والا پانی ہے، یہ اگر فرش پر مسجد کے ٹپکے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ۔ تو فرش پر جو زمین ہے، بالکل جیسے فیضان مدینہ کی بالکل زمین نظر آ رہی ہے، اوپر کچھ بچھا ہوا ہے اس پر فرش پر، کارپیٹ یا چٹائی وغیرہ، اس کا یہ حکم مکروہ تحریمی والا نہیں ہے۔ اور فنائے مسجد جو ہوتی ہے، اس پہ اگر پانی ٹپکا تو اس کا بھی گناہ نہیں ہے، فرش مسجد دکھا ہے کہ اس پر ٹپکانا مکروہ تحریمی۔ اچھا، تو یہ اگر مسجد ان میں نہیں ہے تو الگ بات ہے، یا مسجد میں بھی ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ بالکل اچھی طرح مل مسل کا رگڑ رگڑ کر صاف نہ کرے، کہ یہ مطلب متکبرین کی علامت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تری چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تری جو ہے بہاری شریف میں لکھا ہے کہ یہ تری پلے حسنات میں، نیکیوں کے پلے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ تری جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی، تو یہ ثواب ہے، مطلب کہ تری کچھ نہ کچھ چھوڑ دی جائے، باقی رکھی جائے۔
عادت بنانے سے اللہ حضرت نے فرمایا کہ بلا ضرورت اس کی عادت نہ بنائیں، کہ یہ جو عادت بنانا ہے یہ متکبرین کا طریقہ کار ہے، لیکن اگر ضرورت کی بنیاد پر جیسے سردی ہے اور تری باقی رکھنے کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے۔
استثنائی صورت ہے، یا ویسے بھی اگر کبھی بلا ضرورت بھی ایک دم رگڑ کر صاف کر دیا، تب متکبرین کا طریقہ نہیں ہے، عادت بنائی تو طریقہ
جی
ہے۔ متکبرین کا طریقہ یا اس کی عادت بنانے کے ہر بار وہ جیسے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وجہ ہوتی ہے صاف کر دینے کی کہ جیسے وہی سردی بہت ہے، تری ہوگی تو اس کو سردی زیادہ لگے گی، اچھی طرح یہ خشک کر لیا، یا کچھ بھی نہیں ہے بلا وجہ ہی خشک کرتا رہتا ہے، اس کو گناہگار نہیں ہے، نہ مستحب ہے کہ کچھ تری باقی رکھی جائے، اور مستحب اگر ترک کرتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا، مگر ایک ثواب سے محرومی رہتی ہے، اس مستحب پر عمل کرنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مستحب جو ہے وہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھا گیا خواب میں، تو پوچھا گیا کیا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اور عبادتیں تو کام نہ آئی مجھے، اور رات کو اٹھ کر جو دو رکعت پڑھتا تھا میں، اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا۔ تو یہ رات کو اٹھ کر جو نفلیں پڑھتے ہیں، ظاہر فرض و واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، تہجد پڑھتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، اگر یہ سنت موقع نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا، تو اس طرح مطلب کہ وہ اس کے کام آ گئی۔ اس طرح اور بھی ایسے مطلب ہیں، مطلب حدیثوں میں جیسے ایک شخص نے کانٹے دار شاخ راستے میں دیکھی، تو مسلمانوں کے راستے سے وہ کانٹے دار شاخ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ اس نے سائڈ کر دی، تو اللہ پاک نے، یہ تو سرکار کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس وجہ سے بخش دیا، یہ حدیث پاک میں اس طرح کا ہے۔ تو یوں کسی مسلمان کے راستے سے چیز ہٹا دینا تکلیف دے، یہ مستحب ہے، صدقہ، حدیث پاک میں صدقہ کہا گیا، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اب جب یہ ثواب کا کام ہے کہ ہم چیز ہٹا دیں، تو جو لوگ کیلے کے چھلکے، پپیتے کے چھلکے راستے میں ڈال دیتے ہیں، یا تکلیف دہ چیزیں کر دیتے ہیں راستے میں، گڑھے کھودتے ہیں اپنے کچھ کام کاج کے لیے، اب پولیس اپنے کو مارے، ڈنڈا دکھائے، تو ہی اپنے وہ کریں گے، مطلب یہ نے کام، ہم مطلب یہ نے کہ خود نہیں ہے اتنی عقل ہمارے اندر کہ یوں گڑھا چھوڑ دیں گے تو کتنے لوگوں کی تکلیف کا یہ باعث ہوگی، لیکن بس وہ پولیس کروائے تو کریں گے، مار دھاڑ کرے یا پرچہ کٹے، شور مچے، قانون حرکت میں آئے، تو یہ کریں گے, ورنہ جس کو دیکھو جو مطلب تھوڑا مضبوط ٹائپ کا ہوتا ہے دنیا میں اعتبار سے, اس کو بولنے والا تو ہوتا نہیں, پولیس سلوٹ مارتی ہے اس کو. وہ کر رہے ہوتے اس طرح کے, گھر کے باہر گڑھے کھود دیتے ہیں تاریں بچھانے کے لیے یا پائپنگ یا سیوریج, گٹر کے پانی بہ رہے ہوتے ہیں, تو سب تکلیف دہ کام ہے. دیکھیے تکلیف دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے, تو مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ اس میں تو گناہ کی صورتیں, مسلمانوں کو تکلیف ہوگی ایسا کام ہم نے کیا تو یہ گناہ ہوگا. اور گورنمنٹ کی جو زمین ہے اس کو توڑا پھوڑا نقصان کیا یہ بھی گناہ کا کام ہے. یہ مطلب حقیقت میں یہ کہ اس میں خود ہم کو تکلیف ہے, ہم گھڑا کھودیں گے یہاں سے گورنر صاحب نہیں گزریں گے نہ وزیر اعظم گزریں گے, گزریں گے تو میں اور آپ گزریں گے, تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے. آپ تو یوں بھی اس تکلیف کو دور کرنا خود ہمارے ذاتی مفاد میں, لیکن لوگ کچرے تو گلی میں کچرے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. بھائی کچرے کے ڈھیر پر صدر تھوڑی گزرے گا یار, وزیر اعظم تھوڑی آئے گا, یہی مطلب ہم ہی لوگ تو گزرتے ہیں وہاں, ہم کو ہم رہتے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, بیماریاں ہمارے بچے تو ہم بیمار ہوتے ہیں. تو یوں صفائی رکھنا یہ ہمارے حق میں ہے, ہم سب اگر اس بات کی ترکیب بنائیں نا کہ اپنی گلیوں کو اپنے محلے کو صاف رکھیں. حالانکہ قانون بھی ہے, قانون اگر کچھ نہیں بھی بولتا ہماری غیرت تو کچھ بولے نا یار, کہ اب یہ کر کیا رہے گنداگیری لے کے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے حساب سے گھر بھی صاف رکھے اور گلی بھی صاف رکھے, محلہ بھی صاف رکھے. اور بھلے آپ کسی محلے میں گئے اور وہاں کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے کہ لوگ گزرتے ہیں مسلمانوں کے راستے سے, تو وہ تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے تب بھی ثواب آپ کو ملے گا, ثواب کی نیت سے ایسا کریں گے. تو گٹریں کھلی ہوتی ہیں بعض اوقات اور بارشوں میں لوگ بےچارے ڈوبنگ, اور یا گٹر کا پانی بھرا اور گٹر بھی کھلی ہوتی ہے بعض اوقات, ڈھکن اس کا ڈھکن بھی ہمارے یہاں تو چوری ہو جاتا ہے, ہے نا, لوہے کا ڈھکن جو ہوتا ہے چوری ہو جاتا ہے. یہ چوروں کو بھی خدا مطلب ہدایت دے, یہ کیا کرتے ہیں, 150 روپے کی خاطر جانے خطرے میں ڈالتے ہیں, بعض لوگ گر جاتے ہیں, بچے ڈوب جاتے ہیں اس میں. تو کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کھلی گٹر تھی اور گر گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہوں گے بےچاروں کے. تو بڑی بے رحمی لوگ کرتے ہیں, اللہ سب کو رحم کرنے والا بنائے. حدیث پاک میں ارحمو ترحمو, رحم کرو رحم کیے جاؤ گے, تم رحم کرو گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا. ہم سب کو رحم دل اللہ بنا دے, اس انسان پر جانور پر ہم سب پر رحم کرنے والے بن جائے, ظالم نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو, اپنی طرف سے پہنچنے والی برائی سے محفوظ رکھو, یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر اپنی ذات پر کرو گے. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 2518. ایک اور حدیث میں, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے, شر معنی برائی, جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. حوالہ ترمذی جلد 4 صفحہ 116 حدیث نمبر 2270. تکلیفیں دور کرنا, لوگوں کو راحتیں پہنچانا, آسانیاں فراہم کرنا, ان سب کی حدیثوں میں پذیرائی ہے اور اس کی ترغیب ہے, اور یہ ایک معاشرے کو حسین بنانے کے لیے بہترین انداز ہے, حسن معاشرت کا حصہ ہے. تو اس لیے مطلب بھی اور اللہ رسول کی خوشی کا باعث بھی ہے, اس لیے بھی خود ہمارا ذاتی مفاد فائدہ بھی اسی میں, اس لیے بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچانی چاہیے نہ کہ تکلیف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نظارہ ہو در
محمد رسول اللہ. جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے.
اور صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حضرت حسین نبی جنتی جنتی,
احمد مجتبی سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور دیگر خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا چھ سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
In the USA, some young Muslims often use the term YOLO, and it's become a regular part of their daily conversations. YOLO is actually an abbreviation for you only live once. It means life is given only once. This phrase promotes a mindset where a person pursues their desires without caring about the consequences, doing whatever they wish because they think they will not be given another life. So the question to Amir al-Sunnah is, what is the ruling on using phrases like YOLO, and upon which principles should we live our lives?
امریکہ میں کچھ مسلمان نوجوان اکثر یولو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کی روز مرہ گفتگو کا حصہ بنتا جا رہا ہے. یولو دراصل یو اونلی لیو ونس کا مخفف ہے, جس کا مطلب ہے کہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے. یہ جملہ ایک ایسے نظریے کو فروغ دیتا ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, انجام کی پرواہ کیے بغیر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ان کا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا یولو جیسے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی شرعی حکم ہے, اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن اصولوں کو اختیار کرنا چاہیے؟
جملہ تو اچھا ہی ہے, یولو کہنے میں کیا حرج ہے, جبکہ اس کے معنی زندگی ایک بار ملتی ہے. صحیح تو
یہ اصل میں یہی مقصد ہے کہ جو جملے کا پیچھے مقصد بیان کر رہے ہیں نا, وہ وہی ہے کہ زندگی چار دن کی ہے, کھا پی لو, عیش کر لو, موج کر لو. یہ تفصیل بیان کی نا, تفصیل کے اندر یہی بیان کی. اور پھر دوسرا, ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسرا جو نظریہ اس سے سامنے آتا ہے, اللہ نہ کرے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار ہے, تو پھر تو وہ کفریا صورت ہو جائے گی. اب اس جملے کی پوری ڈیٹیل نہیں معلوم, جو انہوں نے بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے, تو خواہشات کی پیروی کر لو,
کھاؤ پیو جان بناؤ.
جی, خواہشات
ہمارے ہم بھی بولتے ہیں کھاؤ پیو جان بناؤ, زندگی میں موج کر لو, ذرا بولتے تو ہیں, لیکن یہ کہ اگر نعوذ باللہ یہ دیکھ آخرت یا قبر کی زندگی اٹھائے جانے کا انکار ہے, آخرت میں اٹھائے جانے کا دوبارہ انکار ہے, تو ظاہر کفر ہے, اور اس میں کوئی سی وضاحت نہیں ہے کہ اٹھایا نہیں جائے گا. ویسے حکم کیا لگے گا,
یعنی اس کو پسندیدہ جملہ تو نہیں کہیں گے نا, یہ تو یہ ہو گیا کہ زندگی ملی ہے عیش کر لو, حالانکہ اسلامی جو مقصود ہے
آخر میں پوچھا نا انہوں نے,
جی
اسلامی کیا طریقہ ہے.
جی
لیکن اگر کوئی جو لوگ کہتا ہے تو جی گناہگار
گناہگار تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ جملہ وہی جو آئی تو آپ رہنمائی فرمائیں گے, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ سامنے
اگر یہ ہے, اگر یہ جو لوگ کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, خوب کھا پی لو, زندگی ملی گائے کے لیے موج مزہ کر,
یہ تو وضاحت کی انہوں نے, یہ وضاحت کی
اگر یہ نیت ہے کہ صرف موج مزہ کرنا ہے, تو یہ جملہ جو ایسا نہ کہا جائے کہ قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ عبادت کرے, ہماری عبادت کرے. تو ہم لوگ جو ہیں عبادت کے لیے پیدا ہوئے, ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے اور اللہ اور رسول کے احکام ماننا ہے. قرآن کریم میں یہ بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس بہترین نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے احکام ماننا ہے، ان کے طور طریقے اپنانے ہیں۔ اصل زندگی کا مقصد جو ہے اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، باقی مال جمع کرنا یا موجے کرنا، عیش آرام کرنا، یہ سب ہمارا زندگی کا مقصد نہیں، یہ سب غفلت والے کام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، زندگی آمد برا اے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آئی ہے بندگی کے لیے، بندگی معنی عبادت، اور زندگی بے بندگی، یعنی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس کی زندگی بے بندگی گزری، بغیر عبادت کے گزری، تو اس کے لیے شرمندگی کا سامنا ہے۔ اس لیے زندگی کا مقصد اللہ پاک کی بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اس وقت ہم کراچی کے ایک قبرستان میں موجود ہیں، اور گزشتہ دنوں ہونے والی پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے جہاں کئی نقصانات ہوئے، وہیں قبرستان میں بھی بہت ساری قبریں متاثر ہوئیں۔ بعض قبروں کے اندر پانی بھر گیا، بعض قبریں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں۔ اس طرح کی سینکڑوں قبریں یہاں قبرستان کے اندر موجود ہیں، جو شہید ہوئی ہوئی ہیں، جو دبی ہوئی ہیں، خستہ حالت میں ہیں۔ اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، جن کے پیارے یہاں مدفن ہیں، ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ یہاں نہیں آتے، اور عرصہ دراز ہو جاتا ہے انہیں یہاں حاضری دے ہوئے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض قبریں متاثر ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔
تدفین کرتے وقت ایسی کیا احتیاطیں کی جائیں کہ بارش وغیرہ ہو تو اس میں قبریں دھسے نہ؟
امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی قبر کی ایسی حالت ہو جائے کہ اس کے بیچ کا حصہ اندر چلے جائے، ڈھس جائے، یا اینٹ وغیرہ اندر گر جائے، تو اس کو کس طرح سے مرمت کی جا سکے؟
پیارے امیر علیہ سنت، آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک قبر یہ ہے کہ یہ انہوں نے پوری پکی بنائی ہوئی ہے، اوپر سے بھی انہوں نے سیمنٹ سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا ہے، پوری قبر پیک کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے بھی قبر محفوظ رہے گی۔ تو ایسی قبر بنانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ پیارے امیر علیہ سنت، آپ سے ایک اور عرض ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو قبریں متاثر ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جو پیارے ہیں، ان کے جو عزیز و قارب ہیں، وہ قبروں کی مرمت کرانے نہیں آ پاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قبروں پر نہیں آتے، تو جواب یہ ملتا ہے، قبرستان میں آنے کا راستہ نہیں ہے، قبرستان میں اگر آتے ہیں تو قبروں کے اوپر سے چڑھتے ہوئے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کی قبر تک ان کی مرمت کرانے نہیں آ سکتے۔ تو برائے کرم پیارے امیر علیہ سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے پیاروں کی قبر کی مرمت کر سکیں اور ان کی قبر پر حاضری دے سکیں۔
امیر اہل سنت، زیادہ بارش ہو جائے تو قبرستان کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
بہت لمبا چوڑا سوال ہے یہ۔ تو اب بارشوں میں تو قبرستان کی جو بھی حالت ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو قبریں دھس بھی جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، تو اب یہ کہ قبروں کی حفاظت، اس کا کیا تصور ہے؟ یوں اگر غور کیا جائے نا کہ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبریں جو ہے نا یہ کچی رکھی جائیں، کہ اس سے عبرت زیادہ ہوگی۔ اب ماربل لگا لیتے ہیں، پتہ کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اولیاء کرام کی قبروں اور مزاروں اور گنبد یہ بنانے کا ایک مقصد ہے کہ عوام ان کی طرف رجوع کرے گی، آئے گی، عیسیٰ علیہ ثواب کرے گی، ان سے برکتیں اور فیوز حاصل کرے گی۔ تو یہ الگ ایک صورت ہے۔ جنرلی عوام الناس کی قبریں محفوظ رکھنا، اس کی مطلب کوئی فضیلت میں نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ کہیں ترغیب بھی نہیں پڑھی کہ اپنے ماں باپ کی قبریں سنبھالو۔ اچھا آپ نے سنبھالا، اپنے پیاروں کی قبریں، کب تک رہیں گے آپ؟ پھر کون سنبھالے گا آپ کی؟ جب بنے گی تو آپ کے ہو سکتا ہے بچے اگر کچھ ہیں تو یہ سنبھال لیں گے، ہو سکتا ہے پھر یہ چلے جائیں گے۔ تو ویسے دادا کو کون پوچھتا ہے؟ باپ کی قبر پہ آئیں گے، دادا پر کہاں جائیں گے؟ اچھا پھر یہ کہ قبروں پر بھی لوگ جاتے ہیں، اس میں بھی نفسیات کو بڑا دخل ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تین دن تک روزانہ جاتے ہیں، پھر جمعرات جمعرات جاتے ہیں، پھر چالیسویں کو جاتے ہیں، پھر آ گئی برسی، یہ برسیاں بھی بند ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں تو نہیں ہوتی. اصل تو مطلب یعنی کہ اللہ کی رحمت کام آئے گی، آپ کا ماربل اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ماربل کا. اور یہ مطلب اس طرح عوام کی قبروں کی، پھر یہ کہ اب بارشیں ہو گئی تو اب اس کو بنائے کیسے، تو بنانے کی ضرورت بھی کیسے پیش آئی، ضرورت کیا اس کی، اگر نہ بنائے تو کیا نقصان ہو جائے گا. پھر قبروں کو ٹپ ٹپ کے ایسے پاؤں رکھ کے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، شب برات میں موم بتیاں جلا کے آ جاتے ہیں، یہ بیچارے پتہ نہیں ثواب کا سمجھتے کیا کرتے ہیں، ثواب تھوڑی ہے اس میں. موم بتی قبر پر آ گئی ہے، قبرستان میں آگ لے جانا یہ بدفالی ہے، اچھی فال نہیں ہے، آگ لے جانا منع ہے سمجھے. اگر مطلب واقعی وہاں دیر آپ اسٹریٹ لائٹ بلب ہمارے یہاں تو باغ قبرستان تو ویسے مطلب بلب لگے ہوتے ہیں اس میں، اب اس میں آپ کی یہ موم بتی کیا کرے گی یار، سورج کے سامنے چراغ دکھانے سے ویسے ہی کو روشنی میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ لوگوں کا علم کی کمی، نیک صحبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، رسمی طور پر یہ کر رہے ہیں اور بعض صورتوں میں گناہگار ہو رہے ہیں. خواہ مخواہ قبرستان جائیں گے تو پانی ڈالیں گے، قبرستان جائیں گے تو خواہ مخواہ پانی ڈالیں گے، کیا ہے اس کا، پانی سے کیا فائدہ ہے اس کا، کیا آپ سمجھتے آگ بجھ جائے گی؟ اگر معاذ اللہ آگ ہے تو اس پانی سے آگ نہیں بجھتی، اللہ کے قہر و غضب کی آگ جو ہے آپ کے اصال ثواب سے بجھ سکتی ہے، اللہ کی رحمت کے پانی سے بجھے گی، آپ کی بالٹی کے پانی سے بجھنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو قبر پر پانی ڈالنے کا بھی مسئلہ یہ کہ دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا سنت، یہ تو سنت ہے. اچھا اس کے بعد اگر مٹی مطلب منتشر ہوئی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے، یا پودا آپ نے لگایا ہے اس کو پانی دینے کے لیے آپ نے ڈالا، تو یہ صحیح ہے، یہ ایک مقصد ہے، بے مقصد پانی مطلب نہ ڈالا جائے. تو اب یہ کہ قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، خستہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کا مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب تعمیر کیا جائے. اور ویسے بھی قبرستان میں تدفین کے لیے بھی بیچ بیچ پہ جگہ ملتی ہے، تو لوگ قبروں پہ پھلانگتے ہوئے رونتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر قبروں پہ بیٹھتے ہیں، کوئی جوتے پہن کے کھڑا ہوا ہے قبر پر، توبہ، یہ سب شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں دفن کرنے کے لیے اگر بیچ میں قبر ملی ہے، اب یہ ہے ضرورت، تو اس ضرورت کے تحت جتنوں کی ضرورت ہے، دو کی، چار کی، پانچ کی، چھ کی، جو تدفین کریں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے، ڈالیں گے، ڈولی سنبھالیں گے، تو اس طرح اتنے جانے کی تو اجازت مل رہی ہے شریعت میں. اب اس کے علاوہ اضافی جو گرکلا بنا ہوا ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں تو وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی حاجت نہیں ہے. فاتحہ بالکل پڑھنا چاہیے، اذان بھی دینی چاہیے، لیکن یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر قبروں پر، مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنے کی اجازت مل جائے. یہ مستحبات ہیں، اذان دینا وغیرہ کرنا چاہیے، سب باہر سے کریں. جب ایسی صورت حال ہے، کنجسٹڈ قبرستان ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو ہے، مطلب اس کی ترکیب نہیں ہوتی، کوئی بے ترتیب قبرستان ہیں ہمارے، ہر جگہ نہیں ہے لیکن ہیں، مطلب ہیں بھی اور نہیں بھی ہے، تو جہاں بے ترتیب ہیں تو قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا نہیں ہے باہر. اگر مولانا صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے، یہ باہر رہے. میں پہلے قبرستانوں میں جاتا تھا، میں باہر کھڑا ہوتا تھا، حالانکہ میں اس وقت مرجع ہوتا تھا، لوگوں کا رجوع ہوتا تھا کہ یہ کرے گا فاتحہ، کیسے یار میں کروں، کیا کروں، کوشش کرتا تھا میں باہر رہ کر، یہاں سے بھی پہنچ جائے گا، جب گھر سے پہنچتا ہے تو یہاں تو زیادہ قریب ہے، یہاں سے بھی پہنچ جائے گا. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام، قبریں مٹا کر جو رستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام. اور اگر شبہ بھی ہو تو اس کا بھی لکھا ہے کہ شبہ ہو کہ یہاں شاید قبریں تھیں وہ مٹا دی گئی ہیں، اس پر رستہ بن گیا، تب بھی چلنا جائز نہیں ہے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہو، فتح رضویہ شریف میں، بہار شریف میں یہ مسائل ہیں، پھر یہ کہ مدنی وصیت نامہ میں بھی شاید یہ مسائل لکھے ہوں گے، یہ مکتبۃ المدینہ کے، پھر یہ کہ اس میں بھی مل جائیں گے جو تدفین و تکفین کا طریقہ ہے، اس طرح کی کوئی جامع کتاب ہے اپنی مکتبۃ المدینہ، اس میں مل جائیں گے یہ مسائل. میں گھر کی باتیں نہیں کر رہا، میں یہ مسائل ہیں، لوگ بہت مطلب غلطیاں کر رہے ہیں، شادیوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، میتوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، خوشی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، غمی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہے. اچھا اب جیسے کہ میں بول رہا ہوں نا، تعجب بازوں کا، یار یہ کیا بولتے ہیں، کیا پتا تم کو پتا ہے کیا کر رہے ہو. بیچاروں کو شیطان بلوا دیتا ہے، اس طرح نفس شیطان حرکت میں لاتا ہے کہ ہم کو بھی معلوم ہے. بوڑھے آدمی کہیں گے یار ہم نے کوئی مطلب نزلے سے ہمارے بال تھوڑی سفید ہوئے، تجربے کی بھٹی میں سفید ہوئے، بہت سب مسئلے معلوم ہیں. یہ نوجوان مولانا کیا کیا بتا رہے ہیں. خیر میں نوجوان نہیں ہوں، میں یہ نوجوان کی باتوں میں آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے یہ تصور ہو. تو بہرحال یہ کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب بہتر کیا ضروری ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنا پڑے جہاں، تو اس کے مسائل جو میں نے عرض کیے اس پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اچھا اب یہ کہ جو قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں ہے نا، ٹوٹ گئی کھل گئی، اب کسی نے دیکھا کہ یہ قبر کھلی ہوئی ہے، تو اب یہ اس پر واجب ہے کہ اس کو مٹی ڈال کر اس کو بھر دے، اس کو ڈھک دے بھر دے. اچھا اب یہ بیچ میں قبروں کو فلنگ کر ہی جا سکتا ہے، تو یہاں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی کہ اس قبر کو بند کرنا یہ حکم شریعت ہے، یہ کھلی نہ رہے قبر تو بند کر دے. تو اب بھلے جو ایک یا دو جن کی لازمی ہے کہ یہ دونوں مل کر کریں گے، یا ایک آدمی کر سکتا ہے مٹی ڈال سکتا ہے، تو وہ چلا جائے اس کو بند کر دے. اچھا باقی بوسیدہ قبریں جو ہیں جو مٹ جاتی ہیں، قبریں ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کے بھی اپنے فضائل بھی بیان ہوئے. حضرت شرح الصدور مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، شرح الصدور ترجمہ تو ہے، عربی کتاب 450 سال غالباً پرانی ہے. حضرت مولانا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے یہ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 75 بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تھا، انہوں نے زیارت کی تھی. بہت بڑے بزرگ ہیں شافعی سلسلے کے، انہوں نے مطلب اور بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں تو اس کا اردو ترجمہ 533 پیج پر لکھا ہے. حضرت سیدنا کثیر بن سالم ہیتی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے بڑی شدت و تاکید کے ساتھ وصیت کی تھی کہ اگر میری قبر بوسیدہ ہو جائے یعنی پرانی ہو جائے تو اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک بوسیدہ یعنی پرانی ٹوٹی پھوٹی پرانی قبر والوں کی طرف نظر فرماتا ہے، تو ان پر رحم فرماتا ہے. لہذا میری بھی یہی تمنا ہے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، کہ میری قبر جو ہے بوسیدہ ہو جائے اور مجھ پر رحم کیا جائے. حضرت سیدنا وہب بن منبع، یہ تابعی بزرگ تھے، حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام چند قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، اور ایک سال بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو ان کا عذاب ختم ہو چکا تھا. بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے قدوس اے پاک ذات، میں ایک سال پہلے ان قبر والوں کے پاس سے گزرا تو یہ عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کا عذاب ختم ہو چکا ہے. آسمان سے ایک آواز آئی، اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں بوسیدہ ہو گئیں، تو میں نے ان کی اس حالت پر رحم کیا، اور جن مردوں کی قبریں بوسیدہ کفن پھٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے ہوں میں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. تو یوں مطلب عذاب اٹھنے کا سبب یہ ہوا کہ ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئیں، مٹ گئیں، ٹوٹ پھوٹ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، نظر نہیں آ رہی، اس طرح دیکھیں بوسیدہ ہو گئیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ اس کا تو ثواب موجود ہے. تو عوام الناس کی قبروں کو باقی رکھنے کا ثواب فضیلت پڑھا نہیں ہے میں نے، اور ہمارے یہاں بنتی بھی چوکھوٹی ہے قبر، ویسے وہ اونٹ کے کوان کی طرح ہونی چاہیے، شروع میں کوان کی طرح بنتی ہے، بعد میں یہ اس کو بناتے ہیں تو عام طور پہ چوکھوٹی بناتے ہیں، یہ بھی سنت میں شامل نہیں ہے. چوکھوٹی سمجھتے ہیں، ایک لم چورس ٹائپ کی بناتے ہیں، مستطیل بھی بولتے ہیں اس کو، یہ بناتے ہیں آج کل. پھر اس کے تھڑے بناتے ہیں، ایک تھلا دو تھلا، تو یہ بناتے ہیں، بس مرضی ہے ان کی. سنت یہ ہے کہ ایک بالشت اونچائی ہو یا اس سے کچھ اوپر اونچائی ہو. اس سنت پر بریلی شریف میں عمل ہے. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کی جو قبریں ہیں نا، ان کی اسی طرح کی قبریں، ایک بالشت ہے کچھ اونچی. آباد والے بڑی بڑی قبریں بنا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو سنت ہے وہ میں نے عرض کی، جو کتابوں میں لکھا ہے، سرکار اعلی حضرت خود یہ سب چھان بین کر کے، کتابیں چھان بین کر کتابوں سے یہ مسائل ہمیں ارشاد فرمائے ہمارے لیے، انہی پر عمل کرنا مناسب. ان پر جو ہم قبروں پر جو خرچے کرتے ہیں، عام طور پر تھلے بناتے ہیں، ماربل لاکھوں روپے کی لوگ بنا لیتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوگا یہ لاکھوں روپے کسی غریب کو دے دیں، روزی روزگار پہ لگ جائے بیچارہ اسال ثواب کی نیت سے، یا اسال ثواب کے لیے کپڑے تقسیم کر دیں، کھانا کسی کو کھلا دیں، کوئی ایسا کام کرے جس سے میت کو فائدہ ہو. ہمارے یہ مطلب منو پتھر اس پہ لاد دینے سے اس عوامی قبر کا فائدہ نہیں ہے. ولی کے مزار کی بات الگ ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کی جو قبروں پہ گنبد بنتے ہیں، چار دیواری بنتی ہے، تو یہ ان کی طرف لوگ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ایک کشش ہوتی ہے، چادر چڑھتی ہے، تو لوگ مطلب فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی مطلب یعنی کہ فیض ان سے لیتے ہیں. عوام میں بھی اگر کسی کی قبر پر کسی نے چار دیواری بنائی ہے اور نیت یہ ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے تو تلاوت کریں گے خاندان والے، اس مقصد کے لیے اگر چار دیواری چھت بنائی تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. کوئی نیت ہو اس کی تو جائز ہوگا، ورنہ اسراف فضول خرچی، اچھی نیت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی یہ سوال رہ گیا، تدفین کرتے وقت ایسی کیا احتیاط کی جائے کہ بارش وغیرہ ہو تو قبریں نہ دھنسیں؟
پورے قبرستان میں چھت بنا دی جائے، اور تو حل نہیں ہے کوئی. قبرستان تو اوپن ہوتا تو بارش تو آئے گی، بارش کو روک نہیں سکتے، وہ اللہ کی رحمت ہے. مان مبارکن قرآن شریف میں کہا گیا، برکت والا پانی ہے یہ. تو قبریں دھنس گئی تو قبریں دھنسنا مٹ جانا، اس کا بھی تو میں نے سمجھا ہے نا آپ کو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہماری ہم زندہ ہیں، ہماری چھتیں ٹوٹتی ہیں، پھوٹتی ہیں، بہتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قبریں مٹ جانے سے میت کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہو. اس کا کوئی فائدہ تو میں نے آپ کو سنایا ابھی، لیکن بارش کا پانی اندر جاتا ہے اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کا حل نہیں ہے کوئی، اس کا حل یہ نہیں جو پاٹی ہوئی قبری بھی دکھائی کہ اس کو پاٹا ہوا تھا، سیمنٹ پوری ڈھک دیا تھا، تو یہ کون سی سنت ہے ڈھک دینا اس کو؟ کوہان جیسے بتایا میں نے، اونٹ کا کوہان پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں، اونٹ کے اوپر ایک اوپر ٹیلا ہوتا ہے، ہاں اسی طرح ہوتا ہے، اس طرح اونٹ پر ہوتا ہے نا، اس کو کوہان بولتے ہیں. تو قبر کوہان کی طرح ہو، اور جو اونٹ کی تفصیلات علماء نے بیان کی نا، اس میں کہ اونٹ کی کوہان جو ہے نا یہ قبر کی یاد دلاتی ہے، لیکن اب پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے، کیا کریں. کوہان نما قبر سنت ہے، اور ایک بالش سے یا ایک بالش سے کچھ اونچی ہو. یہ دیکھو یہ کوہان نما ہے اب جو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، مگر ایک بالش سے اب اونچی ہے نہیں، اب تصویر ہے، اللہ بہتر جانے اونچی لگ رہی ہے اگر اسی طرح ہیں تو، لیکن کچھ تصویر دیکھ کر طے نہیں ہو سکتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال کر رہے ہیں اگر کسی کا انتقال بیرون ملک میں ہو جائے اور اپنے گھر آتے آتے ڈیتھ بوڈی کو ٹائم لگے تو بیوہ کی عدت وہ کب سے شمار ہوگی؟ اسی طرح 3 دن جو سوگ کے ایام ہیں وہ کب سے شمار ہوں گے؟ کیا تدفین سے یا پھر جب انتقال ہوا اس وقت سے؟
جب سے فوت ہوا.
صحیح.
تدفینوں کے بعد ہوں گی تو قبریں ملتی نہیں، لاشیں نہیں ملتی، باڈی نہیں ملتی، دریا میں ڈوب جاتے ہیں. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت شروع ہو جائے گی. قبر بنے نہ بنے، سمندر میں جو فوت ہوتے ہیں ان کو بھی تو تدفین کا ایک مخصوص طریقہ ہے نا، جنازہ پڑھ کے کفن دے کر اس کے ساتھ وزن باندھ کر سمندر کے اندر اتار دیتے ہیں. پہلے تو یہ طریقہ تو ہے، اب ہو سکتا ہے جدید صورت یہ ہو، اب اندر کولڈ اسٹوریج بنے ہو، کیا بولتے ہیں کولڈ اسٹوریج، ٹھنڈک، کیا اب یہ میتیں سنبھالتے ہیں ان کی کہ جو ان کا کرو ہوتا ہے وطن پہ پہنچاتے ہیں. بھلے کتنے دن سمندر میں رہے یہ مجھے پتا چلا تھا، لیکن اب کوئی پیسنجر شپ میں بھی ہوتی ہوں گی، پہلے تو ہوتی تھی، آج کی شپ میں آٹھ دن سات دن آٹھ دن ایک ون سائڈ جدہ کراچی سے جدہ یہ لگتا تھا ٹائم، تو اس میں اگر کوئی مسافر فوت ہو گیا اس کو سنبھالنے کا شاید کوئی قانون نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے اسی طرح وہ اتار دیتے ہوں گے، شریعت میں اس کا طریقہ تو دیا ہوا ہے. تو یہ کیا اب قبر تدفین وہ سی نہیں ہوئی، اب سمندر کے سپرد ہو گیا وہ. حقیقت میں تو کہ قبر ہو یا سمندر ہو، اللہ کی رحمت کام آئے گی. اچھا اب کوئی درندہ کھا گیا، جانور کھا گیا پورا انسان کو، یہ پیٹ جو ہے نا یہ اس کی قبر ہے، جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے، اسی میں سوال جواب عذاب ثواب سب اسی میں ہوگا، کیونکہ یہ برزخ اس کو کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد جو پیریڈ ہے قیامت سے پہلے یہ برزخ کہلاتا ہے، پردہ، برزخ کے معنی پردہ، آڑ. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا یہ، لیکن اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے کہ درندے کے پیٹ کو قبر بنا دے. بہت بڑی بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر میں، میرا خیال 10-20 آدمی بھی ہو سکتا ہے سما جائیں اس میں، وہ قبریں ان کی. بڑے بڑے اجدہے پائے جاتے ہیں، سانپ کے بہت بڑے اجدہے ہوتے ہیں، سانس لے تو بندہ اندر، بکرا اندر، ان کے بہت بڑے بڑے سانپ اجدہے جنگلوں میں. تو اب وہی اس کی قبر ہے، سانپ کا پیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام عبدالحادی، میں جامع المدینہ فیضان مزمل مسجد درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دسترخوان پر کھانا کھانا سنت ہے، اور دسترخوان کو زمین پر ہی بچھا کر کھانا سنت ہے، اور کیا تخت پر بچھا کر کھانا کھا لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
ویاکم، زمین پر دسترخوان بچھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانا یہ ثابت بھی ہے اور سنت بھی ہے. کبھی بھی اونچی یعنی ٹیبل کرسی یا اس طرح کی اونچی جگہ پر کھانے کی کوئی روایت نظر نہیں آئی. ہاں نہیں، اس طرح نہیں کھایا کبھی بھی، تو یہ سنت نہ ہوئی. اب اگر کوئی پلنگ پر یا چارپائی پہ کھاتا بھی ہے تو جائز تو ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. سنت زمین پر، اور عاجزی بھی زیادہ زمین پر پائی جاتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، پھر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹے پاؤں کے پنجے پر بیٹھ جائے. تو اس طرح کیا سیدھا جو گھٹنا جو ہے نا یہ لگ جائے گا پیٹ سے، تو کھانا بھی کم کھایا جائے گا، پیٹ بھی دبتا رہے گا. اب ہم لوگ کھاتے ہیں چوکڑی مار کے، تو پیٹ پھر فٹ بال کی طرح پھولتا جا رہا ہے، اور کھاتے بھی زیادہ ہیں، یہ بھی نہیں کہ کم کھائیں، یہ سے بھی رہا نہیں جاتا. اس کے علاوہ اضافی بھی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، ہے بڑا آزمائش. تو سنت اللہ کرے یہ نافذ ہو جائے نا امت پر، کہ سب یہ نیچے بیٹھ کر کھائیں زمین پر. ہاں کوئی مجبوری ہے، میں خود مجبور ہوں، میں پہلے زمین پر کھاتا تھا اور برسوں تک میں نے یہی کیا ہے، لیکن اب مجبوری ہو گئی. تو آپ جو بیٹھ سکتے ہیں زمین پر کھانا کھا سکتے ہیں، مجبور نہیں ہے، پھر بھی ڈائننگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں کھانے کی، میز کرسی، تو جہاں تک ممکن ہو اگر بچ سکتے ہیں تو بچ کر نیچے کھائیں، اس کے فوائد زیادہ ہیں. کرسی پر ہر وقت بیٹھنے بیٹھنے سے کیا آپ کے یہ جوڑ جو ہے نا یہ تھوڑا تن جائیں گے، پھر آپ کو زمین پر بیٹھ کر کھانے میں اب دشوار. جن کی عادت نہیں ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے، زمین پر نہیں بیٹھ سکیں گے، گھٹنا کھڑا کرنا موڑنا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. کئی لوگ اس وجہ سے اجتماع میں نہیں آتے ہوں گے کہ یار یہ تو زمین پر بیٹھنا پڑے گا، تو اب ان کے لیے پھر وہ کیا بولتے ہیں وہ ہال وغیرہ میں اب اجتماع ہو رہے ہیں، اب ان کو لائیں، اس کو اللہ کا نام تو ان کے کانوں میں جائے، چلو یار ٹیبل آپ کو کرسی پر بٹھائیں گے، آ جاؤ. اچھا اے سی کے بغیر نہیں آپ، ہاں چلو ایئر کنڈیشن ہال ڈھونڈتے آپ کو. یہ ہم نے اس پہ مشاورت یہ کی ہے، یار کیا کرے لوگ نہیں آتے یار، کہ اس طرح کے لوگ شخصیات تو پھر ہم نے کہا کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے دعوت اسلامی کا, ہے نا, اپنے رب سے رشتہ جوڑنا ہے اور دین کے لوگوں کو قریب لانا ہے اور ایمان بچاؤ تحریک, ایمان کی حفاظت ہو, چاروں طرف ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں. آپ دیکھو کیسے کیسے لوگ سوشل میڈیا یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے نا, کوئی پروفیسر کے نام پر ہے, کچھ ہے تو ٹائی لٹک رہی ہے, تو سر ننگا ہے, تو داڑھی بڑی ہے, پھر چلو یہ بھی سمجھے اپنے باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اتا پتا قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا. یہ اپنے تو وہ قرآن شریف کی آیت پڑھیں گے اور اپنی مرضی سے وہ موجودہ دور کے مطابق تفسیر کریں گے. خدا کی پناہ, اللہ ایسوں کے شر سے ہم کو بچائے, وہ ایسوں کو بھی ہدایت دے. اور عوام میں بےچارے بولتے ہیں یار, کیونکہ اب وہ پسند آتی ہے نا عوام کو بات, کہ ان کے مزاج کی ہوتی ہے یار, مرانے لوگ تو پرانی پرانی باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یار, اب نے کام کی بات کی, اس نے کوئی سختی نہیں ہے, کوئی یوں نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, یہ بولتے رہتے ہیں سمجھے, اور لوگ بےچارے ہیں. اللہ پاک سب پر رحم کرے, ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور ایسوں کی باتوں سے بچائے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ صرف علماء اور سنی علماء کی آپ بات سنیں, اور وہ بھی صحابہ کرام میں کوئی تفریق نہ کرتے ہوں, اہل بیت کے تعلق سے 100% سیٹ ہوں, کسی صحابی پر تنقید نہ کریں, کسی ولی پر تنقید نہ کریں, بالکل یعنی کہ جو اعلیٰ سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہوں, بس صرف ان کو سننا ہے, ان کی صحبت اختیار کرنی, باقی آپ بولنا نہیں. پھر مرنے کے بعد کچھ آپ دیکھیں تو کہ یار سفید چمڑی کو میں سمجھا کہ نورانی چہرہ ہے, یہ تو فلاں صحابی کو گالیاں دیتا تھا, میں سمجھا کہ نورانی چہرہ ہے. نورانی چہرہ آپ سے زیادہ انگریز کا ہوتا ہے, ایسو سے زیادہ, ان مانو کر کہ گوری چمڑی ہوتی ہے ان کی, وہ کہتے ہی گورا ہے, وہ پتا ہے انگریز کو گورا کہتے ہیں اردو میں. تو یہ نہیں ہوتا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ظاہری طور پر رنگ مبارک جو تھا نا سفید نہیں تھا, لیکن ان کی نورانیت کتنوں کو نور بخش دے, ایمان کا نور. دوبارہ چہرے سے فائنل نہیں ہوتا کہ آدمی کیسا ہے, کردار سے پتا چلے گا اس کے, اور اس کے عقائد سے پتا چلے گا. تو ہمیں چونکہ پہچان نہیں ہے, تو اس لیے پھر اب میں تو یہی کہتا ہوں دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جاؤ, اس میں انشاءاللہ آپ کو مطلب یعنی کہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ آقا کے صدقے میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. آج ماشاءاللہ کوٹ مٹھن میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں, اور بتایا گیا کہ عرس پاک ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو ماشاءاللہ یہ عاشقان خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ جمع ہیں آج ماشاءاللہ, بڑی اچھی تعداد میں یہ یہاں جمع ہوئے ہیں
ماشاءاللہ. واہ سری سر ماشاءاللہ, سب کو جی آیا نو, سب کو ویلکم, مرحبا اہلا وسہلا. اللہ پاک صاحب عرس کو غریق رحمت کرے, ان کے درجے بلند فرمائے, اور رحمتوں میں انہیں رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کوشش کریں اگر یہ عرس مبارک کے موقع پر اگر کم سے کم 3 دن قافلے میں سفر کا کوئی سلسلہ بن جائے, ہاتھوں ہاتھ
کیا بات ہے,
خوشخبریاں مل جائیں.
اللہ ان کے درجے بلند کرے اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب کرے. آمین. صاحب عرس کی بالکل ان کی برکت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے ذہن نصیب. رائے خدا میں 3 دن کا سوال, 11ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے, غوث پاک کے ایصال ثواب کی بھی نیت شامل کر لیں, تو 3 دن کے دیکھو وہ ذمہ داران جنہوں نے یہ ترکیبیں بنائی ہوں گی تو کیا پیغام دیتے ہیں ہمیں, کتنے قافلے سفر کرواتے ہیں. میں 111 ہو جائیں تو بہت, اس سے زیادہ بھی نہیں کر رہا, 111 کر دو.
کیا بات,
اتنی ساری مخلوق جمع کی آپ نے, 111 قافلوں کا سوال ہے, دیکھو کتنا دیتے ہیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد سرفراز اتاری بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی ذکر ہوا تہجد کی نماز کے حوالے سے, تو پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے بندہ سو لے, 1 منٹ 2 منٹ کے لیے سو لے تو اس کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے, یعنی اس کی سونے کی شرط پوری ہو جائے گی, لیٹ کر سونا ضروری نہیں. تو کیا بیٹھے بیٹھے جب سوئے گا اگر تہجد پڑھنا چاہے تو اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، تو اسی وضو سے تہجد پڑھ سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر.
بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہے کہ جس سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، جس سے جو بیٹھنے جس بل بیٹھتے ہیں نا، وہ اگر پوری جمی بھی وہ جگہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل وضو ٹوٹنے کا مقصد مطلقاً سونا نہیں ہے، سونے کی ایسی کیفیات ہوتی ہے کہ جس میں وضو ٹوٹنے کا عمل پایا جاتا ہے ہوا کے ذریعے، وہ اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جیسے لیٹ کر سوئیں گے تو اس جگہ وزن نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا اگر ایسا ہوا تو، چونکہ اس کا امکان ہے تو اس لیے اس کو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں ہے نا، یا آپ لوگ زمین پر، آپ لوگ کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، لیکن جو زمین پر بیٹھا اس وقت نیند آئی اس کو، اور گہری نیند سے وضو ٹوٹے گا، خالی جھونکا آ گیا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح اگر کوئی سویا ہے تو وضو تو اس کا باقی ہے، اب تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں.
اگر بیٹھے بیٹھے بھی سو گیا
عشاء کے بعد،
عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تو پڑھ ہی سکتا ہے.
ہاں وضو باقی ہے تو وہ شرط بھی پوری ہے وضو کی.
جیسے مثال کے طور پہ بعض حنفی بزرگوں کا بھی یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ ان کا تہجد پڑھنا اسی انداز میں ہو کہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے کچھ جھونکے لے لیے اور اس کے بعد اس سے تہجد ادا کر لی.
میرا آت المناج میں انہوں نے، یعنی کسی بزرگ کا تذکرہ ہے، انہوں نے 30 یا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جیسے حضور غوث اعظم یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرات رات میں اس قدر اونگ لیتے تھے جس سے تہجد درست ہو جائے. لہذا ان بزرگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی. حضرت ابو الدرداء، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ جو شب بیدار تھے، راتوں کو عبادت میں جاگتے تھے، ان کا بھی یہی عمل تھا. تو یہ مطلب اونگ لینا، یہ اونگ لینا وہی کہ جو گہری نیند نہیں ہوتی اونگنے میں، تو یہ حضرات بھی اس طرح یعنی تہجد ادا فرما لیتے، اس سے مفاد یہ ہوتا ہے، مستفاد یہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. حوالہ مرآۃ المناجی جی جلد 2 صفحہ نمبر 233. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم کیا پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبعی،
السبعی
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع،
رب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
عمران سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر گھر کا کوئی پالتو جانور مر جائے تو وہ گھر والوں کی بیماریاں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یہ ارشاد فرما دیں کیا یہ بات درست ہے شرعی لحاظ سے؟
شریعت میں تو کوئی اس کا میں نے معلومات کی مفتی صاحب سے بھی، لیکن کوئی سا ثبوت نہیں ہے اس کا. مصیبت آنا یہ ویسے نیکی ہے، پھر اس پر صبر کریں گے تو اور نیکی بڑھے گی، ثواب میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نقصان پر یوں ثواب کے چانسیز تو ہیں کہ ملیں. اچھا یہ مومن کے لیے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مصیبت نعمت، اور بعض اوقات دے کے جو اشرار ہوتے ہیں معصیت میں گرفتار ہوتے ہیں اور گناہوں پہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بعض اوقات یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب، یعنی عذاب قہر و عذاب ہوتی ہے. اچھا یہ تقسیم میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو نعمت ملی اور اس کو عذاب ملا، اس کا ہے ہی ایسا، سمجھے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ صورتیں، تو اب اس کی وجہ سے کنفرم کر لینا کہ مطلب مصیبتیں ٹل گئیں کہ ہمارا جانور مر گیا، یہ کنفرم نہیں ہے، اس کا کوئی ایسی روایت وغیرہ ذہن میں نہیں ہے. وہ یہ حکایت ہے، وہ عیون الحکایات میں اس طرح کی، لیکن اب اس کی وجہ سے مسئلہ شرعی پتہ نہیں کیسے ہم بنائیں. وہ حکایت اس طرح ہے، دلچسپ ہے، عیون الحکایات پہلی جلد پیج نمبر غالباً 287 یا 187 کہ ایک شخص نے ایک مرغا، کتا اور گدھا یہ پالا تھا. مرغا فجر کے لیے اٹھا تھا، گدا اس پر یہ پانی لاد کر چیزیں لاد کر لے آتا، اور کتا جو تھا وہ رکھوالی کرتا اس کے گھر کی، مال و اسباب کی چوکی داری کرتا تھا. اچھا ایک دن وہ لومڑی مرغے پر جھپٹی اور مرغے کو کھا گئی، گھر والے پریشان ہو کے مرغا گیا. اس نیک آدمی نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اچھا پھر کچھ دن کے بعد کتا، وہ گدھا جو تھا اس پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، وولف پھاڑ کھانے والا جانور ہے، درندہ ہے، اس نے حملہ کر دیا اور اس کو چیر پھاڑ کے اس نے کھا لیا. تو گھر والے پھر پریشان ہوئے، تو اس نیک آدمی کے منہ سے یہ نکلا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہ نکلا اس کے منہ سے. پھر کتا بچا ہوا تھا وہ بیمار ہو گیا، یہ بھی چل بسا، تو یہ بھی مر گیا کتا بھی. تو پھر اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب اتفاق سے کچھ دن کے بعد اس جگہ پر جہاں یہ رہتے تھے، یہ منتشر مکانات، جنگل بیابان، ان دنوں میں نہ بجلی نہ الیکٹریکل کوئی ترکیب تو تھی نہیں، اندھیرے میں رات کو ڈوب جاتا تھا ماحول. تو ڈاکو آ گئے، تو جن گھروں میں جانور کی آوازیں ہوتی تھی تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ککڑا کک کرے گا، کوئی بھی گزرے گا تو گدھا آوازیں نکالے گا، کتا آوازیں نکالے گا. تو یہ جو جانور والے گھر تھے نا ان سے آوازیں آتی تھی، تو ان گھروں میں ڈاکوؤں نے ڈکیتیاں کی اور مال اسباب سمیٹ لیا اور نکل گئے. اور ان کا گھر جو تھا وہ بھی اندھیرے میں تھا، ڈاکوؤں کو نظر نہیں ہے کہ کوئی جانور تو تھا نہیں نا ان کے پاس. تو اس طرح وہ جو تھا ان کا گھر لوٹنے سے بچ گیا، باقی سارے گھر لوٹ لیے ان ڈاکوؤں نے. تو پھر اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. دیکھو اس کا اور پکا ہو گیا ایمان کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر یہ جانور بھی ککڑا ککو کرتا اور کتا بھاؤں بھاؤں کرتا تو پھر ہم بھی لوٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بارہ لے کے وہ جو میں نے پہلے جو مضمون کیا اسی پر کے کوئی کہ اس حکایت سے کوئی بزرگوں کی حکایات جو ہوتی ہیں یا اس طرح کی وہ ان سے فقہی مسائل حل نہیں کیا جاتے. بھائی یہ کسی مسئلے پر وہ اپنی دلیل کے طور پر یا تاکید کے وزن بڑھانے کے لیے یہ بیان ہوتے ہیں.
روزانہ 1100 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں،
اسلامی بھائیوں کی تعداد 38,334 اسلامی بہنوں کی تعداد 20,807 20,807 ٹوٹل تعداد 59,141 ربیع الاخر 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 4294 اسلامی بہنوں کی تعداد 4971 ٹوٹل تعداد 9265 28 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب، جیلان شریف میں. سوال نمبر 2، ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، تو ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا. جواب، حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ. سوال نمبر 3، اللہ پاک قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں کو پیشانی پر کیا عطا فرمائے گا؟ جواب نور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹر نام محمد احمد رضا اتاری ہارون آباد پنجاب محمد علی شان اتاری لاہور محمد ذاکر اتاری بن خلیل احمد
ڈیرہ بکھا بہاول پور
شہاب الدین بن نظام الدین حیدرآباد اسید رضا اتاری راول پنڈی محمد رمیز سرگودھا محمد غفران اتاری کراچی ان سلیکٹر ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام شہاب الدین بن نظام الدین حیدرآباد ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم
میرا نام احمد رضا اتاری ہے امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کیا عورت پیر بن سکتی ہے اگر بن سکتی ہے تو کوئی مرد اس کی بیعت کر سکتا ہے یا صرف عورتیں ہی اس کی بیعت کر سکتی ہیں جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا
عورت پیر نہیں بن سکتی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
ہے پیرے پیرا غوث پاک ہے میرے میرا
غوث پاک
محبوب صبح
غوث پاک
ولیوں کے سلطان
غوث پاک
محبوب یزدہ
غوث پاک
سلطان زیشا
غوث پاک
مشکل ہو آسان
غوث پاک
دو درد کا درما
غوث پاک
فرماؤ احسان
غوث پاک
راحت کا سامان
غوث پاک
بلواؤ جانا
غوث پاک
بن جاؤں مہمان
غوث پاک
جس وقت چلے جا
غوث پاک
یا پیر ہو احسان
غوث پاک
پورا ہو جانا
غوث پاک
دیدار کا ارماں
غوث پاک
ہو جائے میری جان
غوث پاک
بس آپ پہ قربان
غوث پاک
ڈل جائے شیطان
غوث پاک
بچ جائے ایمان
غوث پاک
اف حشر کا میدان
غوث پاک
لو زیر داماں
غوث پاک
ہو میری جانا
غوث پاک
بخشش کا سامان
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک وہ مجھے یاد آ گیا کچھ میں غوث پاک کی شان میں بھی عرض کرتا ہوں دونوں ہیں
سبحان اللہ
غوث پاک کی علمی شان و شوکت میرے پیر و مرشد شان شاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ یعنی ٹیچرس سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات آندھی ہو یا برسات گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ یعنی اسٹڈی جاری رکھتا اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاری یعنی سبزیاں کھاتا کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی مگر میں اپنا مطالعہ یعنی اسٹڈی جاری رکھتا پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا حوالہ قلائد الجواہر صفحہ 10 ملخصاً قلائد الجواہر یہ کتاب شیخ محمد بن یحییٰ التادفی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے غوث پاک کے عاشق تھے ان کی سیرت پہ کتاب لکھی جب میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتاء کے منصب پر پہنچ گئے یعنی مفتی بھی بن گئے تو لوگوں کو واضح نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے چنانچہ دنیا بھر سے علماء صلحاء یعنی نیک افراد آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا آپ علم کے سمندر تھے آپ کو علم فقہ علم حدیث علم تفسیر علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی یعنی اسپیشلسٹ ہے جب آپ کو آپ کے اساتذہ یعنی ٹیچرس نے علم حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے اے عبد القادر الفاظ حدیث کی یہ سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ حدیث کے معانی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے وہ استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد سے لیکن حقیقت میں باطنی طور پر آپ ہمارے استاد ہیں وہ غوث کہ ہر غوث سے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دم آدم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دستگیر،
محبوب رب قدیر
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے ہیں پیر
غوث اعظم دستگیر،
اے مثال و بے نظیر
غوث اعظم دستگیر،
دل پسند و دل پذیر
غوث اعظم دستگیر،
اے میرے روشن ضمیر
غوث اعظم دستگیر،
قلب کر دو مستنیر
غوث اعظم دستگیر،
آپ ہیں پیروں کے پیر
غوث اعظم دستگیر،
آپ ولیوں کے امیر
غوث اعظم دستگیر،
کاش بن جاؤں اے پیر
غوث اعظم دستگیر،
تیری زلفوں کا اسیر
غوث اعظم دستگیر،
آ گئے منکر نکیر
غوث اعظم دستگیر،
او کرم اے میرے پیر
غوث اعظم دستگیر،
زیر ہو نفس شریر
غوث اعظم دستگیر،
ہر بلا کو دیجے چیر
غوث اعظم دستگیر،
آہ وہ نعرے صغیر
غوث اعظم دستگیر،
بخشوا دو میرے پیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا وہ اعلان، یہ کتاب کا نام ہے شان غوث اعظم۔ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے پیج 152 یعنی 152۔ یہ پیاری کتاب سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فضائل علم دین کی راہ میں آپ کی قربانیاں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ عاشقان غوث اعظم کے دلوں کو روشن کرنے اور ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے کتاب یعنی شان غوث اعظم ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے مطالعے یعنی اسٹڈی سے آپ جان سکیں گے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث کیوں کہتے ہیں، مشکل ترین حالات میں آپ کا جذبہ طلب علم دین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سات کرامات، اللہ پاک کے ولی کی بے ادبی سے بچنے کی تاکید، 15 سال تک نماز میں روزانہ ختم قرآن کی سعادت، دوبارہ لے کے محبت غوث اعظم بڑھانے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت و کرامات کو جاننے کے لیے کتاب شان غوث اعظم کا مطالعہ کیجئے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کسی بھی برانچ سے 160 روپے ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کے یہ بھاؤ ہیں، ہدیہ یا کوسٹ جو ہے اس کی پرائز 160 روپیہ پاکستان میں، باہر ملکوں میں جب آئے گی تو اس کی وہاں کے حساب سے پرائس ہوگی، یہ ضرور حاصل کریں۔ 11-11 تو لے لیں، 11ویں والے غوث پاک کے نیاز جو کرتے ہیں نا، چاہیں تو اس میں سے کچھ بچا لیں پیسے، وہ بھی کریں نیاز بھی، اس کو علماء کو دیں گے تو اس میں سے بیان کریں گے، ان کو ان کے کام کی ہے۔ تو اس کا لکھا ہوا ہے بیانات کا مجموعہ، یہ بیانات کا مجموعہ ہے بنام شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔
ماشاءاللہ یہ 26 کتابیں جو ہے وہ آپ کو اسلام نے پیش کی ہیں،
کیا بات ہے۔
تو کیا یہ آج خصوصی میں ایسا ہوگا کہ یہ کتابیں آپ کی طرف سے کوئی لینا چاہے تو؟
چلو
ماشاءاللہ
ٹھیک ہے۔ اچھا بیچ بیچ میں جو کتابیں مجھے کوئی کوئی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تھوڑا مطلب اس میں کیا بولوں گا، سیکورٹی ایشو ہے اس میں، کس نے دیا کس کو دیا، اٹھا کے لے آئے اور اللہ نہ کرے کتابوں میں کچھ اور ہو.
جی جی
آپ کو پتا ہمارے اس ملک پاکستان کے ایک صدر کو قرآن کریم تحفے میں دیا گیا. پرانا واقعہ ہے جو پرانے لوگ ان کو یاد بھی ہوگا, قرآن کریم تحفے میں دیا گیا اور وہ بس وہ چونکہ وہ سمجھدار تھے, فوجی جنرل تھے, غالباً ضیاء الحق کا واقعہ یہ جو یاد آ رہا ہے مجھے, تو یہ مطلب سمجھ گئے کہ یار یہ غیر معمولی وزن کیوں ہے اس میں, تو اس نے کسی اور کو دے دیا, شاید پھٹ گیا وہ بم تھا, قرآن شریف نہیں تھا لیکن اس کی کوریج اس طرح کی تھی. ایک دو واقعات شاید کراچی کے یہ بھی ہیں کہ پارسل کتاب کے حساب سے کسی کو تو باقاعدہ کوئی کتاب دی گئی, وہ اس کا سارا ٹائٹل وغیرہ تھا اور اس کو دیا تو وہ پھٹا تو وہ زخمی ہوا, کچھ اطراف میں بھی شاید زخمی ہوئے. ایک اور مطلب خطیب صاحب اپنے مسجد میں جمعے کے دن خطبے کے لیے آئے تو جہاں سے وہ راستہ تھا نا کہ قریب جو مسجد کے ساتھ بنا ہوا اس میں ایک وہ پوسٹ کوئی پارسل رکھا ہوتا تحفے کے لیے اور وہ ابھی یہاں پہنچے اس سے پہلے غالباً پھٹ گیا وہ پارسل. تو یہ مطلب ہمارے یہاں ہوا ہے تو اس لیے وہ کتابیں, کل بھی کسی نے مجھے تھپی دکھائی تو میں کیسے لوں یار, اس لیے مجھے کچھ بھی چٹھی بھی نہ دیں کاغذ بھی نہ دیں, اس سب مطلب ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی دہشت گردوں کی, اللہ ہماری حفاظت کرے. اب نہیں لیتا ہوں بھائی سمجھ, پتا نہیں کیوں نہیں لیتا, اب کیا کروں یار, کاغذ کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی کیمیکلی چیز یا کوئی ایسا مطلب زہریلا مادہ کہ جو بندہ کھولے اور اڑے سانس میں جائے, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. تو کوئی بھی چیز مجھے اشارے نہ کہ اگر دکھاتے ہیں بعض اس طرح وہ بھی پرانے پرانے سے کوئی بھاسا نہیں سمجھتے, وہی دکھا رہے ہوتے یہ لے لو وہ لے لو کیا کروں. اس لیے کتابیں جو دینا چاہتے ہیں تو وہ حاجی امین یا حاجی امین تو ہوتے ہیں اسے ان کو جمع کروا دیں تو یہ مجھے بھجوا دیں گے یا خود ساتھ لیتے آئیں گے, ایک ترکیب اچھی بن جائے گی نا انشاءاللہ. اگر دینا چاہیں مطالبہ نہیں ہے, اب یہ 26 انشاءاللہ یہ میں خصوصی مدنی مذاکرے میں اس عرض کے ساتھ بانٹنے کی نیت ہے, عرض ہے نیت کراؤں گا مطلب سودا نہیں, کہ جو یہ نیت کرتے ہیں کہ 11 بانٹ دیں گے تو وہ اگر چاہیں تو قبول فرما لیں. تو اس طرح مزید غوث پاک کی کتابیں جو ہیں یہ تقسیم ہوگی, مجھے ایک بھی نہ دیں, ارے میں تو مجھے رکھنی تھی دو کتابوں کی ضرورت تھی مجھے, میں نے ابھی تک اس میں بھی نہیں رکھی, میں نے کہا بانٹ دوں, میں سوچ رہا میں خرید لوں گا, تو انشاءاللہ میں خرید لوں گا ضرورت پڑی تو آج یہ 26 بانٹ دوں گا انشاءاللہ, نیت کی ہے میں نے. بہت پیاری کتاب لگ رہی ہے, غوث پاک کا مزار شریف بنا ہوا ہے, جس کے منہ میں پانی آتا ہوگا وہ تو جلدی جلدی پڑھ لے گا, یہ پڑھ بھی لی ہو پڑھ لی ہے نا, یہ پڑھ لی ہے بادشاہ عیسائی بھائی نے, دو دن پہلے دی تھی نا میں نے بانٹی تھی ماشاء اللہ, کچھ عیسائی بھائیوں نے پڑھ بھی لی ہے, 152 pages ہیں زیادہ بھی نہیں ہے
ماشاء اللہ. ایک اور اسلائی میں نے 26 جو ہے وہ نیت بھیجی ہے
سبحان اللہ,
وہ بھی ان شاء اللہ مل جائے گی سبحان
اللہ. اللہ سب کو برکتیں دے, غوث پاک کا دیدار نصیب کرے اور بغداد شریف کی حاضریوں سے مشرف کرے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, ارے یہ تو میری نہیں ہے یار, یہ تو مکتبۃ المدینہ کی, کیونکہ میں نے کہا آپ کو پیش کر دوں آپ جا رہے ہیں تو میری نہیں ہے, بچنی تچنی نہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے گیارہ گیارہ تین تین گیارہویں ہیں, تین گیارہویں بٹے گی انشاءاللہ. پڑھنا بھی ہے اس کو انشاءاللہ, گھر میں بھی پڑھیں گے, بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, غوث پاک کے دیوانے بنیں گے.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, وضو کرنے کے بعد اعضاء پر تری کو باقی رہنے دینا چاہیے, بتائیے کہ اس تری کو قیامت کے دن کس اہم ترین جگہ پر رکھا جائے گا. سوال نمبر دو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خود بھی عقیقہ فرمایا تھا, بتائیے یہ عقیقہ کب فرمایا. سوال نمبر تین, اگر کسی انسان کو جانور کھا گیا تو اس سے قبر کے سوالات کہاں ہوں گے. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ مشاورت نگران راجن پور, جہاں ابھی ہم نے دیکھا تھا خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کوٹ مٹھن میں جو اسلام بھائی جمع تھے, تو ڈسٹرکٹ نگران کا میسج آیا کہ 111 قافلے سفر کرائیں گے انشاءاللہ.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.